أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخرت کی معرفت کے حوالے سے ہم نے جو بات شروع کی تھی، اور اس میں فکری طور سے جو امپورٹنٹ مرحلے ہم نے طے کیے تھے، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس میں ایٹرنیٹی ہے، جس سے مطلب خاص بات یہ ہے کہ جس کو فار ایور گزارنا بھی ہے، اور جس میں پہنچنے کے بعد اس بات کا بھی موقع نہیں ہے کہ وہاں سے ہم اس میں پلٹ سکیں. اور اس کی مثال میں نے اسی طریقے سے دی تھی کہ اگر ہم یا کوئی بھی انسان، جس کا قرآن کریم کی آیتوں میں بار بار ذکر آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پلٹا دیں، وہاں پہ ہم اب نیک ہو جائیں گے، ہم برے عمل نہیں انجام دیں گے، تو اس کی مثال ہی نہ قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے بار بار، کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ خواہش کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک انسان جس کی اس زندگی میں اگر اس کی باڈی میں کوئی پرابلم یا خرابی پیدا ہو جائے، اور وہ یہ چاہے کہ میں دوبارہ شکم مادر میں چلا جاؤں اور وہاں جا کے اپنے جسم کی خرابی کو دور کر کے پھر اس دنیا میں آ جاؤں، تو جس طریقے سے وہ چیز پاسبل نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ بات بھی پاسبل نہیں ہے. اور اس اعتبار سے ہماری موجودہ لائف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہر سیکنڈ کا جو امپیکٹ ہے وہ ایٹرنیٹی پر ہے. یعنی کہ آگے جو کچھ ہمیں ہمیشہ برداشت کرنا ہے یا ہمیشہ کے لیے لذت یا مزے اٹھانے، اس کا سارا امپیکٹ کس چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے؟ ہماری موجودہ لائف پر. تو یہ لائف اگر ایز اٹ از، یعنی خود اپنی حیثیت میں دیکھا جائے، تو یہ کچھ نہیں ہے. جو ہم نے آپ کو کئی بار سنا ہے کہ لہو ہے، لعب ہے، مطلب اٹ از نتھنگ ان اٹ سیلف. اگر یہاں پر موجود سامان کو جو لوگ جمع کرتے ہیں اس کو دیکھا جائے، تو قرآن نے واضح طور سے کہہ دیا کہ متاع قلیل ہے یا متاع غرور ہے. قلیل کا مطلب ہے کہ اٹس ویلیو نتھنگ، اگر اس کی قیمت نکالنا چاہو تو کچھ نہیں نکلے گی. اور غرور کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھوکے اور فریب اور ڈسیٹ کا سرمایہ ہے. یعنی ایسا سرمایہ ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت 185 ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو متاع حیات دنیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں جو انسان سامان سمیٹتا ہے، جو کچھ جمع کرتا ہے، کیا ہے؟ متاع غرور ہے. غرور دھوکہ دے، دھوکے والی چیز، کہ اس میں یعنی کہ یہ تمہیں دھوکہ دیتی رہتی ہے کہ میں تمہاری ہوں اور تمہارا ساتھی ہوں، لیکن عین موقع پر انسان کو دغا دے کر، فریب دے کر اور ساتھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور پھر انسان یوں کہہ لیجئے کہ اپنی اصل اور حقیقی زندگی میں تنہا اور اکیلا کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو ہم نے جب اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ اس لائف کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے لینا ہے، کس نظر سے اس کو دیکھنا ہے، کیسے اس ورلڈلی لائف کو اپروچ کرنا ہے، یہاں تک کلیئر ہے بات؟ اگر کیونکہ یہ بہت اہم پہلا مرحلہ ہے، اگر یہاں کوئی دشواری ہو رہی ہے تو آپ سوال کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ زندگی اپنی حیثیت میں کچھ نہیں ہے، لہو ہے، لعب ہے. اس کے اندر جمع کیا جانے والا ساز و سامان یا قلیل ہے یا متاع غرور ہے، لیکن اس گزاری جانے والی زندگی کا امپیکٹ اور اثر اور افیکٹ ہماری ہمیشہ کی زندگی پر ہے. یعنی ہماری اٹرنل لائف کی شکل کو، اس کی حالت کو، اس کی حیثیت کو کیا چیز ڈیٹرمن کرے گی؟ جیسے ہم اس زندگی کو گزاریں گے، یا یہاں اس زندگی میں موجود رہتے ہوئے جیسے اپنی کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس اور اپنے عمل کا ذخیرہ. یعنی بیسیکلی عمل بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر عمل کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے ساتھ جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ عمل کی جو باطنی اور حقیقی شکل ہے وہ جاتی ہے، نہ کہ ظاہری شکل. جیسے شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نماز کی اصلی شکل کیا ہے، نماز کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ بندگی. یہ بندگی جتنی زیادہ جس کی اسٹرانگ ہے وہ اس کے ساتھ جائے گی. یا روزے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تقویٰ. اب یہ تقویٰ کا ایسنس جتنا نفس میں اسٹرانگ ہے یہ ساتھ جائے گا، نہ کہ بھوک پیاس. یا اسی طریقے سے نہ کہ نماز کی حالت میں اٹھنا بیٹھنا، ٹھیک ہے. یا اگر آپ خدا کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں تو اس کی تہ میں جو للہیت ہے یا جو آپ کے دل میں درد ہے یا دوسروں کی محبت ہے وہ چیز ساتھ جائے گی. تو عمل کی بھی ظاہری شکل نہیں ساتھ جاتی، بلکہ عمل کی جو ایک حقیقی اور باطنی شکل ہے جس کا امپیکٹ انسان کے نفس پر ہوتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ اگلی زندگی میں جائے گا اور ہمیں فائدہ یا خدا نخواستہ نقصان پہنچا رہا ہوگا. یہ باتیں ہم نے سمجھ لی تھیں. پچھلی دفعہ ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے جس مرحلے تک پہنچے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بات کچھ اتنی اچھی نہیں ٹرانسفر ہو سکی تھی، تو میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کرتا ہوا آگے چلوں گا. اور وہ یہ تھی کہ جب ہم اس زندگی میں موجود ہیں اور اس عرصے کو گزار رہے ہیں، اس ٹائم پیریڈ کو گزار رہے ہیں، تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے شیطان. یعنی جس چیز کی طرف سے ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، شیطان ہمیں اچھے کام نہیں کرنے دیتا، شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، یہ خدا نے شیطان کیوں پیدا کر دیا، یہ اس زندگی میں کیا مصیبت ہے. تو ہم نے کہا کہ اس زندگی کے اندر جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پرابلم میں ڈالتی ہے تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ شیطان اور شیطنت حقیقتاً کیا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، اس کا کوئی، یعنی خدا نے ایسی کوئی چیز ہماری زندگی میں کیوں رکھی، خدا کا مقصد کیا ہے شیطنت کو کریٹ کرنے سے، اینڈ سو آن. تو ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سنائی تھیں 117 سے 121 تک، اور ان آیتوں میں یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ شیطان نے، یعنی جب ابلیس شیطان بنا تو اس نے خدا کے سامنے یہ قسم کھائی کہ میں بنی آدم میں سے اپنا حصہ لوں گا. یعنی یہ جو جس مخلوق کو تو نے مٹی اور پانی سے پیدا کیا اور جس کے آگے سب کو سجدہ کرایا، میں اس کی نسل کو یا اس کی اولاد کو حق کے رستے پر نہیں چلنے دوں گا، بلکہ اس میں سے اپنا نصیبم مفروضہ، یعنی ایک فرض کیا ہوا مفروض نصیب حصہ اس میں سے وصول کروں گا. اور کیا کروں گا کہ ان کو حکم دوں گا کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی خلقت کو بدل دیں، یعنی بدعتیں ایجاد کریں، جو کچھ خدا نے رستہ بتایا ہے اس سے ہٹیں، ڈیویٹ کریں، معصیت اور خطا میں مبتلا ہوں، اینڈ سو آن. یہ سب کروں گا، اور یعنی یہاں تک کہ ان کے اوپر سوار ہو جاؤں گا اور ان کو آرڈر کروں گا کہ وہ یہ سارے کے سارے کام انجام دیں. یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ شیطان یہ عہد کر کے، یہ قسم کھا کے خدا کے پاس سے چلا ہے، اور بظاہر خدا نے اس کو اجازت دی ہے، اذن دیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ بنی آدم کے درمیان کرے. اور کس طریقے سے کرے؟ ان اے ہڈن فارم. کہ یعنی ابلیس یا شیطان یا شیطنت ہمارے وجود کے اندر اس طریقے سے موجود ہے کہ ہم اس کو بظاہر نہیں دیکھ پاتے، یا ہمارے جسم میں، ہمارے وجود میں، معاشرے میں، ہر جگہ، پوری انسانیت میں شیطنت سرایت کی ہوئی ہے. کہ جس طریقے سے کہ انسان کے اندر بلڈ سٹریم ہمارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے لیکن بظاہر ہمیں پتہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے شیطان اور شیطنت بھی ہماری زندگیوں میں سرکولیٹ کرتی ہے اور ہمیں بظاہر پتہ نہیں چلتا. یہ ہے، اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا، یہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد جو قابل غور چیز سامنے آئی اور اس کے ہم نے آپ کو سنایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 سے، کہ جب قیامت میں جو لوگ تباہ کار ہو چکے، جو برباد ہو چکے، وہ فریاد کریں گے اور واویلا کریں گے ان لوگوں کے سامنے بھی کہ جن کی وہ دنیا میں اطاعت کرتے رہے، جن کی بات مانتے رہے، جن کو اپنا حاکم مانتے رہے اور ان کے پیچھے غلط کام کرتے رہے۔ پہلے ان کے پاس جائیں گے کہ اب اس مصیبت سے تم ہمیں بچا سکتے ہو، نجات دلا سکتے ہو، چھٹکارا دلا سکتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہم بھی تمہاری طرح اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ہمیں کوئی دوسری چیز ملے گی تو ہم تمہیں بھی بتا دیں گے۔ حتیٰ یہ کہ شیطان کے پاس بھی جائیں گے کہ کوئی ہے یہاں سے نکلنے کی جگہ، تو وہ شیطان ان کو یہ جواب دے گا کہ دنیا کی زندگی میں مجھے تمہارے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں دی گئی تھی، لا سلطان لکم، مجھے تمہارے اوپر کوئی سلطان یا سلطنت یا اتھارٹی حاصل نہیں تھی، میں نے صرف کیا کیا کہ ادعوکم، تمہیں دعوت دی، تمہیں پکارا، تمہیں بلایا ایک رستے کی طرف، فاستجبتم لی، تم نے میری پکار کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی، تو پس آج کے دن مجھے ملامت نہیں کرو، ولومو انفسکم، بلکہ اپنے نفوس کو ملامت کرو کہ تم نے کیوں میری بات قبول کی۔ ما انا بمفرخکم، اب اس مصیبت میں نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں، وما انتم بمفرخی، نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ یعنی ہم سب اپنے اپنے کیے کرائے میں گرفتار۔ تو ادھر جو ایک اہم بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ ہم اس زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں بیسیکلی ہم اس کے ریسپانسبل ہیں، یعنی نہ خدا نے شیطان کو ہم پر کوئی اتھارٹی دی ہے کہ وہ ہم سے غلط کام کرا لے، اور نہ فرشتے کو ہم پہ اتھارٹی دی ہے یا وہ قوت دی ہے کہ وہ ہمیں چاہے تو اچھائی کی طرف دھکا دے کے لے جائے، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں، چوائس ہماری اپنی ہوتی ہے، اور اس چوائس کی بنیاد پر میں اور آپ اپنی حقیقی زندگی میں جب جائیں گے تو جتنا کچھ ہم نے جمع کیا ہے اچھے اور برے کے ذمہ داروں میں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، اور اس کو نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ اتھارٹی، شیطان کا اتھارٹی کا نہ ہونا، یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک آپ اس کو اپنی کنگڈم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ جیسے ایک ہے چور ہے یا کوئی غلط کہے گا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے اوپر، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے چور اور ڈاکو کو گھر میں لا کے بٹھا دیا اور اس کو کھلی چھوٹ دے دی، تو پھر وہ نہ معلوم کیا کچھ تباہی کرے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو چیز ہے کہ یعنی کہ وہ ہمارے اوپر رول نہیں کر سکتا یا ہمیں فورس نہیں کر سکتا یا ہمیں پش کر کے ایک طرف نہیں لے جا سکتا، یہ کس وقت تک ہے؟ جب تک ہم اپنے قلب سے، اپنے نفس سے اس کو دور رکھیں یا دور رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک مرتبہ جب وہ ہمارے کنگڈم آف ہارٹ میں، کنگڈم آف سول میں داخل ہو گیا اور اس نے جگہ بنا لی، تو پھر جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایک پرندے کی طرح گھونسلہ بناتا ہے، اس میں انڈے دیتا ہے، انڈے سے بچے نکلتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا پورا نیٹ ورک انسان کے وجود میں پھیل جاتا ہے۔ اور جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو شیطان اور اس کا لشکر مل کر انسان کو اس کے گھر سے انسان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، اسے دربان بنا دیتے ہیں اور خود اس گھر کے مالک بن جاتے ہیں۔
گھر سے مراد کیا؟
گھر سے مراد یہ میرا قلب ہے، یہ میرا وجود جو گھر ہے، جس کو کہا گیا ان روایتوں میں بھی اور عرفا نے بھی یہ بات کہی کہ یہ گھر ہے جس کا اصلی مالک خدا ہے۔ یعنی ہمیں کیا کام کرنا ہے کہ اس گھر میں خدا کو جگہ دینی ہے اور خدا والوں کو جگہ دینی ہے جو اس کے اصلی مالک ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مالک حقیقی کی جگہ چور آ جائے، ڈاکو آ جائے، تو وہ اپنا پورا لشکر ترتیب دے گا، پورا خاندان بنائے گا، اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا کہ ہمیں نکال کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا، دربان بنائے گا، اور پھر ہمیں دوڑاتا پھر ولا عام مرم نہ ہوں۔ یہ جو آیت کے اندر لفظ آ رہا ہے ولا امرنہم کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ پھر وہ عامر بن جائے گا، ڈکٹیٹر بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ پھر شیطنت ہمیں ڈکٹیٹ کر رہی ہوگی خدا نخواستہ، اور ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی کہ ہم اس کو ریزسٹ کر سکیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ سلطان نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو وہ ایک لمٹ تک ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو اپنے گھر میں جگہ دے دی تو پھر وہ ہمیں نہ صرف ڈکٹیٹ کرے گا بلکہ ہر چیز پر قبضہ کر لے گا۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہوگی،
وہاں سے واپسی ممکن نہیں،
بہت زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیے، جب تک ہم اس زندگی میں ہیں جو ورلڈ آف چینج ہے، واپسی ممکن ہے، لیکن اکثر اوقات پریکٹیکلی پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔
نہیں، یہ جو جال پھیلا لیتا ہے نا شیطان،
جی،
تو جال اس کو پھر توڑ نہیں سکتے،
بہت مشکل ہے۔ یعنی کہ جیسے میں نے اسی لیے آپ لوگوں کو، جب وہاں پر ہم بات کر رہے تھے نفس کی خرابیوں کی، تو میں نے اسی لیے آپ کو جیسے عرفا کا سنایا تھا کہ علامہ مہدی بحر العلوم نے کہا ہے کہ 40 سال کی ایج کریٹیکل ہے،
جی،
یعنی 40 سال کی ایج تک تمہیں یہ سارے کے سارے کام کر لینے، کیونکہ اس وقت تک اگر غفلت ہوئی خدا نہ خواستہ تو پھر اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ شیطان قبضہ کر لے گا۔ یعنی ممکن تو ہے لیکن بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہ جیسے امام خمینی نے اس چیز کو بہت زیادہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب تم جوان ہو تو اس وقت تمہاری طاقت زیادہ ہے اور شیطنت کا درخت کمزور ہے، پودا ہے ابھی، لیکن جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی اور وہ درخت توانا ہو جائے گا۔
مگر پریکٹیکل اس میں تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے، جب اس کو خوف ہونے لگتا ہے زیادہ کہ اب دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ واپس آتا ہے۔
کس طرح واپس آتا ہے؟
تب جو ہے سوچتا ہے کہ نمازیں پوری کر لیں، تو سوچتا ہے کہ جو ہے
نہیں۔ اس میں دیکھیے، یہ بات تو میرا خیال ہے کہ اب ہماری گفتگو سے آپ پر واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ اصل دین نہیں ہے۔ یعنی ہم اور آپ یہاں اس لیے تھوڑی خلق ہوئے ہیں، یا ایون نماز کا بھی حقیقی مقصد، جیسے میں نے بھی آپ سے کہا بندگی، آپ اس قسم کے بہت سارے لوگوں میں کیا دیکھیں گے؟ خود پسندی دیکھیں گے۔ یعنی کہ بہت سارے اس قسم کے افراد ہیں کہ وہ اپنے دین کا یا دوسرے پر دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنے دین کا روب جما رہے ہوتے ہیں، یا اپنے تقدس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنی نمازوں کے ذریعے سے، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک سادہ لو انسان کے لیے ٹھیک ہے کہ اس کو احساس ہوا، وہ پلٹا، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت انسان جتنا اپنے پرائم ٹائم جو ہوتا ہے نا، جوانی کا دور، اس میں جتنا حاصل کر لیتا ہے بڑھاپے میں، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ عملی اعتبار سے تبدیلیاں آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کچھ کرنے کو نہیں تو نماز ہی پڑھ لیں یا قرآن ہی پڑھ لیں، لیکن جو قلب کے اعتبار سے جو آپ نے بنیاد رکھ دی ہے، اور جو جتنا اوپر تک جانے کے آپ نے ایک لانچنگ پیڈ بنا لیا ہے، وہ اسی وقت بنانا ہے آپ کو، ان آل پروبیبلٹیز کے پھر اس وقت آپ یہ سب کچھ نہیں بنا سکیں گے، اس چیز کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بات واضح ہو جانا چاہیے بہت اچھے طریقے سے کہ ہم شیطان کو اپنے دل کی، اپنے قلب کی، اپنے نفس کی مملکت میں داخلہ نہ دیں حتی الامکان، کیونکہ ایک دفعہ جب وہ داخل ہو گیا، اور بقول امام علی علیہ السلام اس نے خدا نخواستہ انڈے بچے دینا شروع کر دیے، تو پھر بہت چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ
کوئی ایگزامپل کیسے سمجھا جائے،
دیکھیے جیسے ہم اب مثال کے طور پر، یعنی ایک چیز ہے کہ شروع میں انسان کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ میں دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، اگر کچھ دیکھتا ہے سمجھتا ہے۔ آج ہم اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم دنیا میں غرق ہیں اور ہم اس کو نارمل لائف سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر جیسے عرفا کے زبان میں، مجھے فارسی یاد نہیں ہے، لیکن آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے جیسے کچھ اشعار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں صحیح رستے پر ہوں، واقعی صحیح رستے پر ہوں، تو مجھے ملکوت کی سلطنت کیوں نہیں نظر آتی؟ میری آنکھوں کے سامنے اتنے پردے کیوں پڑے ہوئے کہ مجھے پتا ہے کہ حقیقت و سچائی یہاں پر ہے، حقیقت و سچائی ہے، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ سچ نہیں ہے، مجھے وہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ یعنی ابھی مثال کے طور پر کہ جب ہم کہیں گے اولیاء خدا سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں، اور یہ بات نبیوں کے لیے نہیں ہے، یہ میں بالکل اسپیسیفک آپ سے بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا میں الیبوریٹ بھی کروں گا ان دا اینڈ، کہ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ اس دنیا میں جو لوگ ملائکہ کی آواز سنتے ہیں یا ان کی طرف سے بشارت لیتے ہیں یا فرشتوں سے کسی نہ کسی طریقے سے یا اس جو ملکوتی کنگڈم ہے اس سے کمیونیکیشن میں آتے ہیں، وہ صرف نبی ہیں. قرآن کی واضح دلیل اس پہ موجود ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہم مثال کے طور پر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی لذت کیوں نہیں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو حلاوت و شیرینی ہے تلاوت قرآن کی، اچھائی کی، نیکی کی، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ جبکہ ہم اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت مومن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اپنے اثر و رسوخ ہمارے اندر کافی مضبوط کر لیا ہے. یعنی یہ چیز ہمیں، یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہمیں جب تک غیبی ہاتھ، ملکوتیت، نورانیت زندگی میں محسوس نہیں ہوتی تو بہت خطرہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطنت نے ہمیں قبضے میں کر لیا اپنے، اور ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں اس کو. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری جو توجہات ہیں وہ ساری، یعنی کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے شاید آپ لوگوں کو سنایا بھی تھا نا، توبۃ النسو کا واقعہ نہیں سنایا تھا؟ میں بہت مختصر کر گیا کیونکہ وہ تفصیلی ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب ہے توبۃ النسو، اس میں ہے کہ ایک شخص تھا نسو اور وہ بہت زیادہ بیمار پڑا، اس کو کولرا ہو گیا، اس کو دوا دی گئی، نیند آ گئی، گہری نیند. اس نے خواب کی حالت میں اپنے مرحوم باپ کو دیکھا، اور ان کے مرحوم والد جو تھے وہ ان کے نقطہ نظر سے بہت نیک انسان تھے، نماز روزے کے پابند، متشرع، سب چیزیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ آخرت میں یا اگلی دنیا میں خدا کی بارگاہ میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ بہت پریشان ہوا، اس نے پوچھا کہ آپ کی اتنی نمازیں اور سب کچھ وہ سب کہاں گئیں، یا آپ ادھر کیسے آ گئے؟ تو باپ جواب دیتا ہے کہ بیٹا، جب میں قبر کی پہلی رات کو جب دفن ہوا اپنی قبر میں، اور خدا کے وکیل، یعنی یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ خدا کے وکیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے سوال جواب کرنا شروع کیا، تو انہوں نے پہلا سوال پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جیسا کہ ہمیں رٹا دیا گیا تھا، میں نے کہہ دیا اللہ وحدہ لا شریک. تو ان وکیلوں نے اب جرح کرنا شروع کر دی، آرگیومنٹس کرنا شروع کر دیے، اور اس نے یہ کہا، خدا کے وکیل نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کہی، لیکن ہم آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ دکن میں تھے اور وہاں آپ کی نوکری چھوٹ گئی تھی، آپ کے عیال زیادہ تھے، یعنی بال بچوں کی تعداد زیادہ تھی، آپ بہت پریشان تھے اس وقت، اور آپ ہر نماز میں گڑ گڑا کر ہم سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اس مسئلے کو حل کریں. اسی دوران میں ایک انگریز افسر سے، کہ جو آپ ہی کی طرح ہمارا بندہ تھا، آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس نے یہ کہا کہ ویل مولوی صاحب، آپ پریشان نہیں ہو، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کو نوکری مل جائے گی. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ہم سے دعا مانگ کر مسلے سے اٹھتے تھے، اس وقت آپ کے دل کو زیادہ اطمینان محسوس ہوتا تھا، یا جب اس افسر نے آپ کو نوکری کی یقین دہانی کرائی اس وقت دل کو زیادہ اطمینان محسوس ہوا؟ تو وہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا، یہ ایک ایسی وہ تھی، جرا تھی، ایسی چیز تھی کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور پھر اس نے یہ ثابت کیا، کر دیا اسی قسم کی ساری باتیں کر کے، کہ آپ نے اپنی پوری زندگی فقط ریاکاری میں گزاری ہے، کوئی عبادت انجام نہیں دی. یعنی اس کا امپیکٹ ہی نہیں آپ کے دل بندگی کا. تو یہ چیز جب تک محسوس نہیں ہوتی, خدا نے کیا نشانی بتائی ہے کہ جب ان پر رحمان کی, سورہ مریم کی آیتیں, کہ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. آیات قرآنی, آیات الہیہ سے پھوٹنے والا گریہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ یہ سب کس چیز کی دلیل ہے کہ اس مملکت پر, اس کنگڈم پر وہ نہیں ہے, اس کا راج نہیں ہے جس کا ہونا چاہیے, وہ حاکم نہیں ہے. یہ خود اس بات کی دلیل. تو یہ سارے پیرامیٹرز میرے اور آپ کے لیے موجود ہیں, لیکن اب شیطان نے اور ابلیس نے ہمیں کس جگہ تک پہنچا دیا ہے کہ ہم اسی پر خوش ہوتے رہتے ہیں. میں نے آج یہ کر لیا, میں نے نماز پڑھ لی, ادا کر لی, اتنا ثواب فراہم ہو گیا, اتنے جنت میں میرے لیے درخت لگ گئے, میں نے عزاداری کر دی اور عزاداری بس آنسو بہا لیے, سب کچھ مل گیا. کیا ہے یہ؟ میں شاید آپ لوگوں سے بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب وسوسہ شیطانی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی اس قسم کی ساری باتوں کی. تو یہ پیرامیٹرز ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن ہم خوفزدہ ہیں, یا یوں کہہ لیں گے شیطان نے ہمیں ہولڈ کیا ہوا ہے کہ ہم اس پر اپنے آپ کو نہ رکھیں. اور مطلب یہ بھی بہت اچھے اچھے واقعات اس میں بہت ہیں. ارشاد القلوب کتاب ہے, بہت قدیمی شروع کی کتاب ہے, تیسری چوتھی صدی ہجری کی. اس میں بھی انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی کا مباحثہ تھا, اور وہ یہ کہتا تھا نہیں خدا مجھ سے راضی ہے, خدا مجھ سے ناخوش نہیں, اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس کو کیسے ثابت کریں گے تم غلط کہہ رہے ہو, اگرچہ کہ وہ گناہگار بھی تھا. تو خدا کی طرف سے وحی آئی کہ اے شعیب اس سے یہ کہہ دو, یعنی کہ میں کیونکہ ستار العیوب ہوں اس لیے اس کے گناہوں کو فاش نہیں کروں گا, لیکن بس تم اس شخص سے جا کے یہ کہہ دو کہ اگر واقعاً خدا تم سے راضی ہے تو تمہیں ذکر خدا میں مٹھاس اور لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ جس سے خدا راضی ہے, وہ جس کا رخ خدا کی طرف ہو, اسے ذکر خدا میں مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے, وہ محبوبیت کا اثر وہ اپنے دل میں پا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس قسم کی زندگیاں ہماری گزر رہی ہیں کہ ہم شیطنت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. اب اس کو ہم مانیں نہیں مانیں, کوئی کہے آپ ڈرا رہے ہیں, خوفزدہ کر رہے ہیں, حقیقت یہ ہے. کیونکہ ہر چیز اپنے پیرامیٹرز پر اور اپنے اصولوں پر پرکھی جاتی ہے. تو یہ دوسری بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ شیطنت کو اگر ہم نے اپنے قلب میں داخل ہونے کا موقع دے دیا تو یہ وہ زہر ہے کہ وہ, مطلب زہر کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, کہ وہ پھر ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ کر دے گا. ہمیں خود اپنا آپ یاد نہیں رہے گا, ہم حقیقتاً کون ہیں. اس کے لیے بھی جیسے عرفاء علماء بہت اچھی اچھی مثالیں بیان کر کے بات سناتے ہیں کہ ہم ابھی تو یہی نہیں پہچان پائے کہ ہم ہیں کون. میں کہتا ہوں میں, میرا نام فلاں ہے, میں اس جگہ رہتا ہوں, میرے ماں باپ فلاں تھے, کیا یہی میری حقیقت ہے یا میری حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اور زیادہ تر امکان کیا ہے جس قسم کی زندگیاں ہم گزار رہے ہیں کہ میں اپنی حقیقت سے بے خبر مر جاؤں گا, یعنی کہ اپنی موت تک خود اپنے آپ کو نہیں پہچان پاؤں گا, اس لیے کہ میں صرف اور صرف اپنے چھلکے میں انٹرسٹڈ ہوں, اپنے مغز اور جو اصل میری حقیقت ہے اس کی طرف جانے میں میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. یہ جو میرا چھلکا ہے, میرا جسم, بس اس سے جو کچھ ایفیلیٹڈ ہیں, اس کی ایکسیسریز ہیں, اس کے پیریفرلز ہیں, اس کے علاوہ کسی اور چیز میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ تو حقیقتاً, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو اولیاء خدا ہیں, مطلب یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے امام سجاد کی حالت اور ائمہ کی حالت کیا وہ کوئی بناوٹی یا مصنوعی چیز تھی؟ یہ بعض اوقات جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھانے کے لیے تھی، یہ بہت ہی احمقانہ بیان ہے، بہت ہی احمقانہ بیان ہے کہ ہمیں دکھانے کے لیے کہ چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا یا جسم پہ لرزہ طاری ہوتا تھا. یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہر عارف کے اوپر اس کو طاری ہونا چاہیے. میں کہاں ہوں، کدھر کھڑا ہوں، ان ریلیشن شپ ٹو ریالٹی ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ. اور اس کی علامت کیا ہے کہ ان سب چیزوں میں، کہ دعاؤں میں گریا، قرآن میں لذت، بکا، یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دل پر شیطان نے پردے تانے ہوئے ہیں، سیاہی کالک ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہوشیار رہنا ہے کہ اس کو نہیں گھسنے دینا ہے، میکسیمم ایفرٹ کرنا ہے کہ وہ نہیں گھس سکے، ورنہ پھر وہ ہمارے ساری کے ساری چیزوں پہ قبضہ کرے گا، میری پوری جو مملکت ہے اس کو درہم برہم کر دے گا اور اپنا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے گا. کہ جیسے پیغمبر جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں خدا نے کیا کہا ان سے، کہ جو میری سنتا ہے میں اس کے ہاتھ پیر اور آنکھ کان ہو جاتا ہوں. اسی طریقے سے جو شیطان کی سنتا ہے تو شیطان اس کے ہاتھ پیر اور آنکھ کان ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پر آگے چلتے ہوئے کہ شیطان نے جب یہ بات کہی کہ میں انسانوں پر قبضہ کروں گا اور انسانوں کو گمراہ کروں گا، لیکن ایک قسم کا گروہ ہے، ایک گروپ وہ ہے کہ جس کے بارے میں شیطان نے کہا ہے کہ میں ان پر قبضہ نہیں کر سکتا، وہ کون سا گروپ ہے؟
صالح بندے.
نہیں، صالح نہیں. کیا ہے آیت، یاد ہے آپ کو؟
کسی
کو
بھائی یاد کر رہی ہے.
قال ربی بما اغویتنی. شیطان نے جب خدا نے اس سے کہا کہ تو نکل یہاں سے، راندہ درگاہ ہے، تو نے سجدہ نہیں کیا آدم، اس نے کہا ربی بما اغویتنی، جس طریقے سے تو نے مجھے گمراہ کیا، خدا کو کہہ رہا جس طریقے سے تو نے مجھے رستے سے ہٹا دیا، لَأُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، بہت غور سے سنیے گا اس کو، میں بھی حوالہ بھی بتا دیتا ہوں، لَأُزَيَّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے زینت دوں گا، سجا بنا کے لاؤں گا، زینت یعنی سجا کے لانا، ایڈون، فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے. تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ کہ زمین میں پائی جانے والی چیزوں کو زینت دے کر، سجا بنا کر، ویلیوبل بنا کر ہماری نظروں کے سامنے رکھتا ہے. اس کی قیمت ہے، یہ اہم، یہ بہت اچھی چیز ہے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جیسے ہی وہ اس کی زینت کی طرف متوجہ ہوں گے، میں کیا کروں گا؟ ان سب کو اغوا کر کے لے جاؤں گا. یعنی پہلے ان کے بیٹ چارہ کیا پھینکوں گا ان کے سامنے، کہ جو کچھ زمین میں ہے اس کو زینت دے کے سجا بنا کے لاؤں گا. صحیح. اور جب وہ اس زینت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیے ایک بہت ہی اہم بات ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی اہم بات، کہ اصل چیز زندگی میں کیا ہے، آپ کا دل کس سے جڑا ہوا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی عبادتیں، کہ دل کس سے جڑا ہوا ہے، دل کس کی اہمیت کا قائل ہے، ہم قلبی اعتبار سے کس کو چاہتے ہیں، کس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بس یہ ہے بیس. تو جیسے ہی دل زینت کی طرف متوجہ ہوا، شیطان کیا کرے گا؟ اغوا کر کے لے جائے گا، اٹھا کے لے جائے گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے وہ بندے کہ جو خالص ہیں، پیور ہیں. تو اب یہ دل کب متوجہ نہیں ہوگا زینت کی طرف؟ جب دل سوائے خدا کے ہر ایک سے پاک ہو چکا ہو، مخلص خالص پاک ہو جانا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب تک دل پاک نہیں ہوگا غیر خدا سے، اس وقت تک اس ٹیمپٹیشن پہ ہم قابو نہیں پا سکیں گے. یہ ٹیمپٹیشن شیطان سامنے رکھے گا، زینت سامنے رکھے گا، ہم اس کی طرف بڑھیں گے اور وہ ہمیں اغوا کر کے لے جائے، یہ اس کا پلان ہے. اور وہی چیز جو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بار بار بیان کی کہ کوئی چیز ہم سے بہرحال چھپا کے نہیں رکھی گئی ہے، مطلب ہڈن نہیں ہے کہ شیطان کس کس رستے سے آئے گا، کیا کیا کس ہتھیار سے ہم پہ حملہ کرے گا، کون سی چیز ہمارے سامنے چارے کے طور پہ رکھے گا، سب بتا دیا گیا. اب اگر اس کے باوجود انسان اس کے جال میں پھنس جاتا ہے تو دین ہی از ہم سیلف ریسپانسبل فار دیٹ، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا چیز ہے؟ یعنی یہ بالکل وہی ہے کہ جیسے معصوم کی زندگی آپ دیکھیں کہ دنیا کی زینت کی خواہش ذرہ برابر نہیں ہے، اگرچہ کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں بھی تھا. یعنی اگر آپ بنو امیہ کو دیکھیں، ایون پیغمبر اکرم کے بعد جو دو خلافتیں صحیح چلیں، تیسری خلافت پہ جا کے دیکھیں کیا حال ہو گیا تھا، کہ لوگ کس طریقے سے سونے چاندی اور زر و جواہر کیسے جمع کر رہے تھے. لیکن معصوم کی زندگی کیا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کیا ہے، کہ خوشحالی ہو یا تنگی ہو، زینت دنیا کی طرف توجہ کبھی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی انسان اس کی طرف گیا اور شیطان اس کو اٹھا کے لے جائے. یہ آیت سورہ حجر، حجر کا جو نمبر ہے 15 ہے، آیتیں ہیں 38-45 کہ جس میں یہ مکالمہ ہے خدا کا اور شیطان کا. اور اس سے اب جو سلطان والی بات ہم کر رہے تھے، اتھارٹی والی بات، شیطان کے تسلط والی بات، اب یہاں سے اس پر ایک اور بات کلیریفائی ہو رہی ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کن پر شیطان کو سلطنت حاصل نہیں ہے حقیقتا، جو اللہ کے بندے ہیں، جنہیں بائی ڈیفالٹ خدا نے شیطان کو انسانوں کو تسلط نہیں دیا، لیکن جب ایک دفعہ وہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے انسان کے دل میں تو تسلط مل جاتا ہے. وہ کون سے انسان ہیں جو اس تسلط سے ہمیشہ آزاد رہتے ہیں؟ اللہ کے بندے، جو خدا کی واقعاً بندگی کرتے ہیں، جو خدا کے حقیقی اعتبار سے بندے ہیں. تو اب یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی کا اصل مسئلہ عبادت نہیں ہے، زندگی کا اصل مسئلہ ولایت ہے، ٹھیک ہے؟ ولایت مینس نہیں ولی، ولی
لیکن یہ تو قرآن شریف کی آیت
ہے. یعبد بھی عبادت نہیں ہے، بندگی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو یہاں پر مقصد خلقت عبدیت ہے نہ کہ عبادت. یعنی عبادت اس فارمل سینس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک بہت اہم دلیل ہے ایسا نہ ماننے میں، کہ جس عبادت کو میں اور آپ سمجھتے ہیں، یہ عبادت کیا ہے؟ یہ ہم دن میں کتنے وقت کرتے ہیں؟ ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، ٹھیک ہے؟ جو چیز مقصد خلقت ہے وہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ جیسے آپ دن میں دو گھنٹے کریں اور 22 گھنٹے اس سے دور رہیں. جو چیز مقصد خلقت ہے وہ زندگی کے ہر ہر لمحے میں آپ کے ساتھ ہوگی، کسی بھی وقت آپ سے جدا نہیں ہوگی، جس چیز کے لیے میں اور آپ پیدا کیے گئے. تو اس لیے لیعبدون کا مطلب وہ عبادت نہیں ہے جیسے ہم عبادت سمجھتے ہیں، بلکہ یا تو آپ حقیقی عبادت کا معنی لیجئے، اور حقیقی عبادت کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ عمل جو آپ کی بندگی کو ظاہر کرے وہ عبادت ہے.
اور ہر نماز میں بھی ہم یہی کہتے ہیں یا کا نعبدو،
جی
ورشپ یو اونلی،
جی
تو وہ عبادت
یا کا نعبدو کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں،
یا عبدو نعبدو جو اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم لوگ، وہ ورشپ نہیں ہے.
ورشپ مینس ایکٹس آف ورشپ، یا ورشپ مینس ایسنس آف ورشپ،
ٹھیک
ہے نا؟ ایسنس آف ورشپ کو ہی بندگی کہتے ہیں. یعنی کہ یہ احساس مجھ سے کسی حالت میں جدا نہ ہو کہ میں خدا کا بندہ ہوں، یہ مطلب ہے ایاک نعبد ولیعبدون کا. یعنی ہم اگرچہ کہ سو رہے ہیں تب بھی یہ احساس مجھ سے جدا نہیں ہو رہا کہ میں عبد خدا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس احساس کے ساتھ سو رہے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے، وہ آپ کا سونا بھی تسبیح اور عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. کیوں کاؤنٹ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس بندگی کے احساس کے ساتھ سو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو عبادت کی حقیقی تعریف کیا ہے؟ کہ ہر وہ عمل جو اظہار بندگی کے طور پہ کیا جائے وہ عبادت ہے. یہ تشریعی عبادت ہے، شرعی عبادت ہے، یہ نہیں ہے مقصد خلقت.
یہ عبدیت ولایت بندگی ایک چیز ہے.
عبدیت، جی ہاں، بندگی. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رشتہ کس سے جوڑا ہوا ہے. یعنی اس زندگی میں عام انسان کے سامنے خدا نہیں ہے، لیکن خدا کا پیغام موجود ہے، خدا کے نمائندے موجود ہیں.
اچھا، تو یہ سمجھ رہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ویئر ایز آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہمارا ولی.
دونوں صورتیں،
دونوں صورتیں کیسے؟
ہم اللہ کے ولی اس وقت ہو جائیں گے جب ہم اللہ سے قریب ہوں گے، اور اللہ ہمارا ولی اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا معبود ہے. یعنی کہ خدا کی طرف سے قربت ہمارے لیے موجود ہے، اس لیے ولایت ہے. اور ہم اس ولایت کو کب حاصل کریں گے؟ جب ہم خدا سے قریب ہو جائیں گے. ولایت کے معنی قربت کے ہیں،
جس طرح مطلب مولا کے معنی اتنی مطلب ولایت کے معنی کیا؟
مولا اسی سے آیا ہے نا.
اچھا، ولایت
ولی سے،
اسی سے. تو بیسک مسئلہ کیا ہے ولایت کا؟ یعنی جیسے آج کل جو میرے دماغ میں ایک چیز بہت زیادہ بار بار نا ہٹ کرتی ہے میرے دماغ کو، وہ کیا ہے کہ جب میں خاص طور سے اہل سنت کو دیکھتا ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ یہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں. کس قسم کی عبادتیں ہیں؟ یعنی وہ نماز جو آپ کو اتنی اسٹرینتھ نہیں دیتی کہ آپ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں یا صحیح اور غلط کا اظہار کر سکیں، وہ کس قسم کی عبادت ہے؟ کہ نا بہت مجھے اذیت، جیسے آج کی دنیا میں حق کتنا کھل گیا.
جو کس پوائنٹ
میں آج کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح نہیں آج کے دن، آج کے تاریخ میں، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے اہل بیت کی نشانیاں مٹائی جا رہی ہیں بالکل کھلے عام دھڑلے سے، بے شرمی کے ساتھ، اور کوئی اس پر آواز اٹھانے والا نہیں ہے. آل سعود کی یادگاریں تعمیر ہو رہی ہیں اور آل محمد کی یادگاریں تباہ کی جا رہی ہیں، اور کسی میں یہ جرأت اور یہ دم نہیں ہے کہ یہ دو لفظ اس کے بارے میں بول دے. اسی طریقے سے شام میں جس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے، آپ اچھے طریقے سے، اب تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا کہ جو آ رہے ہیں یہ سارے ان کے پیچھے امریکہ ہے، اب تو کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. لیکن اس کے باوجود کسی کے منہ میں یہ زبان نہیں کہ ان کو غلط کہہ دے. ابھی بھی آپ کسی سے جا کے پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں، حزب اللہ اور ایران کو ہی مرنا چاہیے، کیونکہ وہ شام کے اندر جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت آئی اوپنر ہے کہ ظاہری عبادت اور ظاہری نماز کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتی کسی بھی چیز کا.
وہ تو حیدر بھائی شیعہ بھی اتنا سما کہہ رہا ہے.
میں سارے شیعوں کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، یعنی کہ لیکن کم از کم ہمارے اندر الحمدللہ یہ چیزیں اتنی بری حالت میں نہیں ہیں، ہمارا حال اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ انہوں نے بنو امیہ کی سلطنت کو قبول کر لیا، بنو عباس کو قبول کر لیا، پورے مطلب دین کی بنیادوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے؟ ولایت ہے. اور اسی وجہ سے خدا نے جب اصولی طور سے بیان کیا کہ آخرت میں ہم کیسے طلب کریں گے؟ آپ بتائیے تھوڑا سا کیسے طلب کریں گے؟
اپنے اپنے امام کے ساتھ.
بلکہ اس کو علامہ طباطبائی نے اس کی جو تھوڑی گہرائی میں جا کے بات کی ہے اس آیت کی, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, مع امامہم نہیں ہے, یوم اس دن, ندعو ہم پکاریں گے بلائیں گے, کل اناس تمام انسانوں کو, مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہے مسلم غیر مسلم مشرک کافر نہیں, کل اناس بے امام ہیں. با کس چیز کے لیے آتا ہے؟ با مینس یعنی عام طور سے ہوتا ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے, ود یا تھرو دا کاز, جسے کہتے ہیں بائے سببیت, جو ایک سبب کو کاز کو شو کر رہا ہوتا ہے, یعنی اپنے امام کے ذریعے سے بلائیں گے, ساتھ نہیں. اگر ساتھ کہنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مع امام ہے, معیت میں بلائیں گے, مع نہیں ہے, بے امام ہے. ٹھیک ہے, تو ہر یعنی خدا یہ کہہ رہا
ہے اللہ کے نام ساتھ نہیں, اللہ کے نام بے لگانے سے اس کے مطلب بڑھ جاتے ہیں,
جیسے ماں کا
مینس دو چیزیں برابر ساتھ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے با لگایا ہے تو با کے بہت سارے معنی ہیں, جس میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر با سببیت ہے, اس سبب سے, اس ریزن سے, اس کاز کے تھرو سے. تو ہم یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سب کو پکڑ کے بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ جس نے جس کو فالو کیا ہے, جس نے جس کو امام بنایا ہے, فالوورز خود ہی اس کے ساتھ ہوں گے پیچھے. اور ہر انسان چاہے وہ کسی دین کو مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو, کسی نہ کسی کو فالو ضرور کرتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی امام ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ جو لوگ خالی گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا امام حقیقی کون ہے؟ شیطان ہے. امام ظاہری کون ہے؟ یہ سارے جو برے افراد ہیں جن کو وہ فالو کر رہے ہیں مثال کے طور پر. تو ہر شخص اپنے امام کے ساتھ خود بخود لگا بندھا چلائے گا آخرت میں. تو اصل مسئلہ کیا ہے جس کی طرف سے ہمیں زندگی میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے؟ ولایت. دل کس سے جڑا ہوا ہے, کس کو چاہتے ہیں, کس کو کس سے محبت کرتے ہیں, کس کی بات سنتے ہیں, کس کے پیچھے جاتے ہیں, یہ لائف کا مین امپورٹنٹ پرابلم ہے, اور یہی چیز ڈٹرمن کرے گی کہ ہم آخرت میں کہاں ہوں گے. اب یہاں پر سب سے پہلا سوال کیا ہمارے سامنے آتا ہے؟
کون ہے ولی اس
کا؟ کہ اگر ایسی بات ہے, یہ بات صحیح ہے, تو پھر ہم سب امام علی کا نام لے رہے ہیں, امام حسین کا نام لے رہے ہیں, تو پھر تو ہم مزے ہیں ہمارے, کہ جہاں امام علی ہوں گے وہاں خود بخود ہی پہنچ جائیں گے, جہاں امام حسین ہوں گے وہاں خود ہم پہنچ جائیں گے. تو ولایت کس چیز کے معنی میں ہے؟ ولایت از نیئرنیس. ولایت کسی کا نام لینے کا مطلب نہیں ہے کہ میں فلاں کا نام لیتا ہوں, بلکہ ولایت از سگنیفائڈ بائی نیئرنیس. اور نیئرنیس کیسے اچیو ہوتی ہے؟
وہی ایکشن, وہی جو
جی جتنا عمل, کردار, سوچ, فکر میں جتنی میچنگ ہوگی اتنی نیئرنیس زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے یعنی کہ اس حوالے سے اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کبھی کربلا پہ غور کیا ہے نہیں کیا, کہ کربلا جو ہے نا ہمیں ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتی ہے. بظاہر امام حسین کے بھائی ہیں جیسے محمد حنفی ہیں, رشتہ دار ہیں, مطلب کزنس ہیں, فرسٹ کزن ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں اور اس قسم کے دوسرے لوگ ہیں, یہ سب لوگ امام حسین کے ساتھ نہیں چل پائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سوچ اور امام حسین کی سوچ میچ نہیں ہو رہی تھی. اگرچہ کہ قربت تھی, رشتہ داری تھی, ظاہری نیئرنیس موجود تھی, لیکن جب آخر میں جا کے فیصلہ ہوا کہ امام حسین کے ساتھ کون ہوگا, تو ظاہری طور سے وہ لوگ آئے گے جو بظاہر بہت دور دور تھے, لیکن سم ہاؤ امام حسین علیہ السلام کی فکر کے ریشے, جڑیں, بنیادیں ان کے دلوں میں موجود تھیں. یہی ہم سب کے ساتھ بھی ہونا ہے کہ جو کچھ ہم اپنے دل میں اپنے قلب میں کلٹیویٹ کر رہے ہیں.
یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے کہنے کے لیے. محمد حنفیہ کا امام کون تھا؟ پھر ہم یا تو پھر ان کے انگلی اٹھا رہے ہیں.
بالکل ایسے ہی. یہ انگلی ہم نے نہیں اٹھائی ہے, مطلب روایتوں میں موجود ہے یہ چیز. اگرچہ کہ امام صادق علیہ السلام نے کھل کے بات نہیں کی ہے, لیکن ایک جملہ یہی کہا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مکے سے نکلتے وقت, کہ جو میرے ساتھ اس وقت ہوگا وہ نجات یافتہ نجات پائے گا, باقی تم سب مشکل میں پڑ جاؤ گے, باقی تم سب کے لیے مشکل آ جائے گی. تو یہ مسائل ہیں اپنی جگہ پر.
یا جیسے کوئی شک نہیں, اپنا نائب بنایا تھا مدینے میں عبداللہ ابن جعفر,
وہ کوئی ایسی خاص بات ہو یا ڈیزگنیشن ہو کہ کہا ہو کہ تم یہاں رکو, وہ ایک الگ چیز.
اور جناب زینب کے جو
وہی شہاب المنی کی بات کر رہے ہیں, عبداللہ ابن جعفر.
جناب محمد حنفیہ کا کہا جاتا ہے کہ ان کے بدن میں لاشا تھا, تو مطلب وہ جنگ کے قابل نہیں تھے, تو اس لیے.
بہرحال وہ روایتیں مجھے ملیں گی تو exactly میں آپ کو سناؤں گا. لیکن یہاں پر اس قسم کی چیز ہے کہ جو قریبی افراد تھے وہ ان دا اینڈ اس جگہ پر, کہ جو ون آف دا موسٹ ڈٹرمننگ فیکٹر تھی پوری تاریخ امامت میں, لیکن کون سے مطلب جو دور دراز کے بظاہر غیر جن سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ اس جگہ پر آ کے ساتھ مل گئے. یعنی یہ سمجھانے والی چیز ہے کہ جب بھی ڈسیشن میکنگ کا مرحلہ آئے گا تو اس میں یہ ظاہری نام, مطلب ظاہری نام وام تو بہت ہی دور چلا جائے گا, وہ تو بھائی اہل کوفہ والا حال ہے جو صرف ظاہری نام لینے پر, وہ تو کوفے کی مثال ہے اہل کوفہ کی, جو ظاہری نام لے والے ہیں ان کا حشر جو ہونا ہے. باقی قرابت داری بھی کام نہیں آئے گی انٹل اینڈ انلیس کہ آپ بالکل اسی ٹریک پر نہ ہو جو امامت کا ٹریک ہے یا جو وہ چیز ہے. جب تک آپ اس پہ نہ ہوں اس وقت تک یہ نجات ملنے والی نہیں ہے, یہ امام کے ساتھ قربت و ولایت حاصل ہونے والی نہیں ہے.
تو ایک روایت کے حساب سے یہ بھی ہے کہ محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ بھی کیا تھا.
دیکھیں اس پر ہم نہ بحث کریں تو بہتر ہے, کیونکہ وہ چیز ہو سکتا ہے جب, کیونکہ میں اس چیز کو پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ جس مسئلے میں امام نے کلیئرلی بات نہیں کی ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. کہ یعنی آپ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہر وہ شخص چاہے وہ آپ کے قرابت داروں میں سے ہو جو بھی ہو, جو اس وقت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا, ہی واز ایٹ ڈس ایڈوانٹیج, اس کے لیے یعنی اس نے کچھ کھو دیا اور وہ نقصان کی حالت میں چلا گیا. اب کس کے ساتھ کیا تھا کیا نہیں تھا اس پہ بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. تو یہاں تک بات واضح ہوئی. یہ بہت اہم نقطہ ہے, بہت اہم نقطہ ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں آپ ذہن میں رکھیں ولایت والا, اور ہمیشہ اس چیز کو مانیٹر کرتے رہیں کہ دل کس کی محبت سے پر ہے یا کس کی طرف کھنچتا ہے.
یہ ہم بات کر رہے ہیں خدا کی محبت یا انبیاء کی محبت یا
باقی ساری محبتیں خدا کی محبت کی وجہ سے ہیں. یعنی ہم نبی کو اور امام کو خدا کی وجہ سے چاہتے ہیں.
لیکن حیدر بھائی میں نے کئی یہاں مجلسوں میں سنا ہے شاید کہ کئی علماء نے پڑھا کے جب قافلہ جا رہا تھا مدینہ سے تو جناب حنفیہ نے جناب زینب سے کہا تھا میں تو وہاں موجود نہیں ہوں گا لیکن میری طرف سے میرے بچوں کو قربان کر دینا.
وہ عبداللہ ابن جعفر کی بات کر رہے ہیں, محمد حنفیہ نہیں ہے, عبداللہ ابن جعفر بھائی تھے. عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے.
اچھا
اور وہ بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے, یا جیسا شاید وہ وجہ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مقام بنایا تھا.
کیا
برما
بھی آئے تھے اس کے بعد
وہ کیا برما مسلمان بنایا. تو بہرحال یعنی کہ ولایت یہ بہت اہم چیز ہے کہ ولایت شیطانی یا ولایت رحمانی, اور پھر دونوں کے اپنے اپنے لشکر ہیں. اللہ کی ولایت کے لشکر کیا ہیں؟ نبی اور امام اور علماء حق, اور شیطان کی ولایت کے لشکر باقی سب کچھ. یہ جتنا بھی لوگ جو یہ سارا فیک جنریٹ کرتے ہیں, مطلب فکٹیشس چیزیں جو لائف میں جنریٹ کرتے ہیں, وہ سب کا سب لشکر شیطان ہے. اور وہ جو آپ کو حقیقت کی طرف, ٹروتھ کی طرف اور ٹروتھ فلنس کی طرف دعوت دیتا ہے, وہ لشکر رحمان. تو جو میں مثال بھی دے رہا تھا, میں اس کا مطلب یہی تھا کہ اصل چیز کیا ہے کہ ان میں سے کس سے دل وابستگی ہے, دل کس کے ساتھ بندھا ہوا ہے, دل کس سے جڑا ہوا ہے, اصل چیز یہ ہے. اور اس کی بنیاد پر باقی ہر چیز ڈیٹرمن ہوگی. یوم ندعو کل اناس بامامہم,
امامہم
اپنے اپنے امام, یعنی کس کے پیچھے چلے, کس سے وابستہ ہوئے, کس کو فالو کیا, کس سے محبت کی, کس کو اپنی چاہت کا مرکز بنایا, اس سے باقی سب ڈیٹرمن ہوگا کہ اس نماز کی کوئی ورث ہے یا نہیں ہے, عبادات کی کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے, یہ سب چیزیں وہاں سے جا کے ڈیٹرمن ہوں گی. ٹھیک. اچھا,
کوئی بندگی کو ڈیفائن
کر, بندگی کو, بندگی کی تعریف یہ ہے, یعنی مختلف وہ ہیں. بندگی کی تعریف جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خدا سے ایک ایسا رشتہ قائم کر لینا کہ جس میں ریزسٹنس کم سے کم پایا جائے.
تو عبادت اور بندگی میں کیا فرق؟
عبادت آپ پریکٹیکلی اپنی بندگی کو شو کرتے ہیں, یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں. ابھی آپ جو محبت کرتے ہیں کچھ نہیں پتا کہیں, یہ صرف ایک کیفیت ہے جو آپ کے اندر موجود ہے اور اس کو آپ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو یہ دیکھے گا کہ آپ سردی کی رات میں ان کے پیر دبا رہے ہیں یا پانی لے کے ان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں یا دودھ لے کے کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ عبادت ہے, یعنی یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے. یہ عمل کہاں سے نکل رہا ہے؟ آپ کی محبت سے پھوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چیز, وہ کیفیت کہ جو میرے قلب میں موجود ہوتی ہے خدا کے حوالے سے کہ میں خدا کا بندہ ہوں جس کا پتہ کسی کو نہیں ہے, یہ عبدیت, یہ بندگی. لیکن اس بندگی کی وجہ سے کبھی میں نماز کی حالت میں ہوتا ہوں, کبھی جہاد کی حالت میں ہوتا ہوں, کبھی حج میں ہوتا ہوں, کبھی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہوں, یہ بندگی, یہ عبادت. تو عبادت بندگی کے اظہار کا نام ہے, مینیفیسٹیشن کا نام. اور عبادت اسی وقت عبادت ہے کہ جب وہ بندگی سے پھوٹ رہی ہو, ورنہ یہ سارے کام ریاکاری کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, شو آف کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ عمل اسی وقت عبادت کہلائے گا جب وہ بندگی کے چشمے سے پھوٹ رہا ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں یعنی عبادت کی ہم نے بات کی, تو یہیں سے آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے, یا بنی آدم الم اعہد الیکم ان لا تعبدوا الشیطان. یہ بالکل اسی ولایت کے مسئلے کو بالکل کلیئر کر کے بیان ہو گیا ہے کہ اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, کیا ہم نے تم سے عہد کووننٹ نہیں لیا تھا؟ ان لا تعبدوا الشیطان, بندگی نہیں کرو گے شیطان کی. صحیح. تو یہ بندگی کیا ہے؟ وہی چیز ہے, ولایت, یعنی شیطان سے دل جوڑنا, اور جب محبت قائم ہو جائے تو پھر اسی کے فالو کرنا. یہ ہے عبادت اور بندگی. اسی کو آپ ادھر سمجھیں کہ اگر یہی رشتہ اور یہ تعلق خدا سے قائم ہو جائے تو یہ عبادت ہے خدا کی. یعنی یا بندہ یا انسان عبد رحمان ہے یا عبد شیطان. تو بنیادی طور سے یہ چیز, اب آخر میں مجھے صرف 5 منٹ دیجیے گا تاکہ میں ایک چیز اور یہاں پہ واضح کر دوں.
اس سے پہلے ایک سوال کر سکتا
ہوں؟ جی ضرور, بہت سوال کیجیے. میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ
فلکچویٹ ہو سکتا ہے, فلکچویٹ, جیسے آپ نے کہا یا تو عبد الرحمان ہے یا عبد شیطان ہے, فلکچویٹ ہو سکتا ہے.
اسے فلکچویٹ نہیں کہیں گے,
جیسے
اسے فلکچویٹ کے لفظ سے ہی نہیں ہوگا, یہاں پہ ٹرانسفارم ہو سکتا ہے.
نہیں جیسے, ہاں اسی, اچھا کوشچن, جیسے کبھی اس طرف پلہ باری ہو گیا,
یہ ٹھیک ہے, یہ فلکچویشن نہیں ہے.
مثال کے طور پر مطلب
یہ فلکچویشن
نہیں ہے. آپ نے جو ابھی ٹرین میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جو آپ خدا کا بندہ ہے وہ کبھی بھی اس میں وہ ساری چیزیں آئیں گی نہیں اس کے نفس میں.
مگر وہاں تک پہنچتے پہنچتے تو یہ سب آئیں گا نا.
دیکھیے بیسیکلی ہے یہ, بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ انسان یا مومن ہے یا فاسق ہے. انہیں فاسق کسے کہتے ہیں؟ فسقا, کہ جو خدا نے اسلام اور دین کو تعبیر کیا ہے کہ ایک چار دیواری محفوظ قلعہ ہے, اگر کوئی اس قلعے سے باہر نکل جائے ان حدود کو توڑ دے وہ فاسق ہے. یعنی کہ وہ خدا کی دی ہوئی لمیٹیشنز اور کانسٹرینٹس اور لائف کو قبول نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی مومن اور فاسق ہے. اب انسان یا مومن ہے یا فاسق ہے, یعنی آپ یا خدا کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, دونوں حالتیں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی.
نہیں, مگر آپ دعا تو کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم پہ پہنچے.
ایک منٹ, پہلے ہم دل کی بات کر لیں, ہم عمل کی بات بعد میں کرتے ہیں. ہم عمل کی بات بعد میں کرتے ہیں, لیکن دل میں تو ہم ایک ہی طرف ہوں گے نا. یعنی یا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ خدا نے جو نبیوں کے ذریعے سے جو چیز بھیجی یا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, دونوں ایک ساتھ تو نہیں سمجھ سکتے نا.
جی
یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ یعنی یا آپ کہیں گے کہ صحیح نہیں ہے یا صحیح ہے, آپ ایک طرف آ گئے.
کبھی کہیں گے کچھ لیکن دل میں کچھ,
آپ ایک طرف آ گئے. مطلب آپ
جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہیں یہاں پر چاہ رہے ہیں وہ الگ.
نہیں نہیں, میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں نا الیبوریٹ کرنے کی اسٹیپ وائز. پہلے آپ بتائیے کہ یہ چیز آپ مان رہے ہیں کہ نہیں, کہ دل جو ہے وہ دو میں سے ایک حالت میں ہوگا, دونوں میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کہ یعنی کہ جو خدا نے کہا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. ہم نے مثال کے طور پہ مان لیا کہ ہم اس بات کو قبول کر رہے ہیں, اطمینان کی حالت میں نہیں لیکن قبول کر رہے ہیں.
اس میں شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی
ہے. گنجائش, اگر شک نکل جائے گا تو آپ مطمئن ہو جائیں گے, پھر آپ قبولیت کی منزل سے آگے چلے جائیں گے.
جیسے یوزلی لوگوں میں یہی ہوتا ہے کہ یقین تو کرتا ہے.
نہیں یقین نہیں, قبول یقین نہیں, اس کے لیے میں جو اپروپریٹ ورڈ ہے نا قبولیت ہے, ایکسیپٹینس ہے. اس کے لیے جو ورڈ ہے وہ ایکسیپٹینس ہے, یقین نہیں کر رہا, وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اچھا, اب اس ایکسیپٹینس کی وجہ سے وہ خدا کے اس حرام امن میں آ گیا, اس کو اسلام اور ایمان کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ وہ خدا کے نظام کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, اس کو مسلسل ٹیمپٹیشن اور پرابلمز آتی رہیں گی اس کے لیے, کہ کبھی دل ادھر چاہ رہا ہے, کبھی ادھر کھینچ رہا ہے, کبھی شیطان کے وسوسے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن اور فاسق کے درمیان فلکچویٹ کر رہا ہے, بلکہ وہ بیسیکلی مومن ہے, لیکن ایک چیز اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اس نے اس کو ریزسٹ کر لیا اپنی معرفت کے ذریعے سے, اپنے علم کے ذریعے سے, وہ اور اپنے ایمان میں اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. یہ فلکچویشن پاسبل نہیں ہے. میں نے کہ یا کیا ہوگا کہ یا تو اس پر شیطان غالب آ جائے گا تو اس کو نکال لے گا باہر, یا اگر کوئی فاسق ہے تو اسے خدا کی بات سمجھ میں آ جائے گی, وہ اس کے اندر چلا جائے گا. اور یہ چیز ایک یا دو سے زیادہ مرتبہ پاسبل نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ یوں 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 ہوتا رہے گا, ایک یا دو سے زیادہ مرتبہ اس کا امکان نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ٹرانسفارمیشن کہنا زیادہ بہتر ہے, نہ کہ فلکچویشن. یعنی فاسق کین بی ٹرانسفارمڈ انٹو مومن, مومن کین بی نعوذ باللہ ٹرانسفارمڈ انٹو فاسق, لیکن وہ آسیلیٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ مومن ہے اور اس کو وسوسے تنگ کر رہے ہیں, یہ پاسبل ہے. یہ اسی طریقے سے ایک انسان فاسق ہے لیکن اس کے دماغ میں اچھی سوچ آ رہی ہے, دونوں چیزیں پاسبل ہیں. لیکن مومن اور فاسق کو کون سی چیز ڈیٹرمن کر رہی ہے یہ بتائیے؟
ایمان
دل میں, کہ آپ خدا کے پیغام کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یعنی ایک انسان فاسق کب ہو جائے گا مومن سے معاذ اللہ؟ کہ جب وہ یہ بلیو کرنا شروع کر دے کہ نہیں یہ سب بیکار ہے, تب وہ فاسق ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ورنہ جب تک آپ اپنے دل سے اس چیز کو بلیو کر رہے ہیں آپ مومن ہیں, لیکن ڈفرینٹ انفلوئنسز ہیں اور ٹیمپٹیشنز ہیں اور مسائل. اچھا, اب آخری بات کہ خدا نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟
جی اچھا سوال.
شیطانت کو کیوں رکھا اس ڈومین میں، اس سسٹم میں شیطانت کو کی جگہ کیوں ہے کہ اتنے انسانوں کے لیے مصیبت کھڑی کرے، ان کو برائی کی طرف لے جائے، جان نمی بنائے؟
پیرامیٹر ہونا چاہیے تو نظر ہو سکے
انسان. پیرامیٹر تو میرے خیال میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیرامیٹر ولایت ہے. یعنی ولایت کا مطلب ہے کہ آپ کا دل کس سے جڑا ہوا ہے اور کس کی طرف کھینچ رہا ہے، یہ پیرامیٹر ہے. اگر جس کی طرف آپ متوجہ ہیں وہ خدائی ہے تو آپ الہی رستے پر ہیں، اور اگر جس کی طرف دل کھینچ رہا ہے نعوذ باللہ وہ شیطانی ہے تو پھر دوسری بات ہے.
نہیں تو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، اگر شیطان ہوتا ہی نہ تو ایک ہی پیرامیٹر بچتا نا.
نہیں ایسا نہیں ہے، مطلب اس پر تو بہت تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت پڑے گی. یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کہیں کہ نشیب نہ ہو خالی اونچائی ہو، پوسیبل ہے؟ گڑھا نہ ہو، نیچا نہ ہو، خالی اونچا ہی اونچا ہو، اٹ از پاسبل ہے؟ یعنی جب بھی
نہیں،
یعنی آپ کہیں کہ ایک سرکٹ ہے اس میں نیگیٹو پوٹینشیل نہ ہو، سارے کے سارے پازیٹو پوٹینشیل ہو، شیطان اس لیے ہے کہ نیگیٹو پوٹینشیل کریٹ کرے تاکہ لوگ پازیٹو ڈائریکشن میں موو کر سکیں.
لیکن اس کا الٹا بھی ہوگا،
ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. یا میں اس کو اور ایک آسان مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں، ایک کمزور انسان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم طاقتور ہو جائے، کیا کرنا پڑے گا؟ ایکسرسائز کسے کہتے ہیں؟
ٹرین کرنا پڑے گا، مطلب
اپڈیٹ کرنی پڑے گی.
ایکسرسائز نہیں، ابھی تو آپ بالکل سادہ سے اس میں بات کریں نا. ایکسرسائز از ورکنگ اگینسٹ ا ریزسٹنس. یعنی وہ بیٹھ کے جتنی دعائیں پڑھتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، یہ نہیں اس کے مسلس نہیں مضبوط ہوں گی. یہ مسلس کے مضبوط ہوں گی جب وہ اس پر لوڈ ڈالے گا، جب وہ اس کے مقابلے میں ایک ریزسٹنس کریٹ کرے گا، اور پھر اس ریزسٹنس کے اگینسٹ ورک کرے گا، اور اس ورک کے دوران تکلیف برداشت کرے گا،
تو پھر
تب مسلس مضبوط ہوں گے. یہ سارے فیکٹرز ہیں یا نہیں؟ ایک ریزسٹنس کریٹ کیجئے، ریزسٹنس کے مقابلے میں ورک کیجئے، اور اس ورک کے دوران میں جو تکلیف ہے اس کو برداشت کیجئے، تب آپ مضبوط ہو جائیں گے. بالکل یہی میکینزم ہماری روحانی ترقی ہے کہ خدا نے ایک ریزسٹنس کریٹ کیا بنام شیطانت، اور وہ ریزسٹنس آپ کو کیا کرتا ہے؟ نیگیٹو پوٹینشیل کریٹ کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے. آپ اس نیگیٹو پوٹینشیل یا اس ریزسٹنس کے مقابلے میں ورک کیجئے، یعنی مسلسل صحیح راستے پر رہیے، دشواری آپ کو آئے گی، تکلیف ہوگی، دقت ہوگی، اور یہی دشواری اور تکلیف آپ کو مضبوط بنا دے گی.
لیکن آپ کی جو جیسے بات تھی، تھوڑا سا جیسے احسن نے بات بولی کہ آپ نے اس سے بولا کہ اگر نیچائی نہیں ہوگی تو اونچائی، لیکن یہ ساری چیزیں تو اس دنیاوی یا نگیٹو یا پازیٹیو چارج، یہ سب تو ہم نے اس دنیاوی اس میں محسوس کیا اور دیکھا ہے، تبھی ہم نے اس کو امیجن کیا ہے نا. اگر ایسا نہ ہو کر صرف کچھ اس طرح کی چیز ہوتی جو ہم آج امیجن نہیں کر سکتے.
نہیں دیکھیے، اس دنیا میں جو کچھ خدا نے میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے وہ کس لیے رکھا ہے؟ میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی نا، وفی الارض آیات للموقنین. اس عرض میں جتنا کچھ ہے وہ سب کا سب خدا کی نشانی ہے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت کو سمجھانے والے میسیجز ہیں. یعنی اس عرض میں، اس زندگی میں، میں اور آپ جتنا بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب حقیقت کی سمبلائزیشن ہے. یعنی اس کو دیکھ کر مجھے حقیقت سمجھ میں آئے گی، یہ حقیقت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. مطلب اس لائف کے پیراڈاکسز جو ہیں نا، اس کو سلجھانا بہت ضروری ہے. جو کچھ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت نہیں ہے، تو کیا فیک ہے؟ خدا کہہ رہے نہیں، آیت ہے حقیقت کی. یعنی جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر، جیسے اونچائی اور نیچائی یا پازیٹو اور نیگیٹو یا جو چیزیں مل رہی ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر جو پرنسپل آف کمپلیمنٹری تھنگز ہے، کہ جب تک دو چیزیں جو ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری نہ ہوں آپس میں نہیں ملتی تو ایک نئی چیز کریٹ نہیں ہوتی، زوجیت کا جو اصول ہے ٹھیک ہے ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ کیا حقیقتاً، یہ کیا بالکل ریالٹی ہے؟ عین حقیقت ہے؟ نہیں، عین حقیقت نہیں، پر کیا ہے؟ جھوٹ ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت کی نشانی ہے، آیت ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو وہ حقیقت جو دوسرے عالم میں ہے اس کو آپ پالیں گے۔
اچھا، دوسرے عالم کا جو یونیورسل فیکٹس ہیں
جی،
تو یہ اللہ نے جب شیطان کو نیگیٹو پوٹینشیل بنا کے رکھا ہے تو پھر اس کو سزا کیوں ہوں گی؟
کس چیز کی سزا؟ اس کی چوائس کی بنیاد پر،
تو وہ خود نیگیٹو پوٹینشیل
شیطان کو نہیں، نہیں میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ عرض کیا تھا، خدا نے کسی کو شیطان نہیں بنایا، شیطان ہر ایک خود سے بنتا ہے، چاہے جن ہو یا انسان ہو، خدا نے نیگیٹو پوٹینشیل کریٹ کیا ہے اور اس نیگیٹو پوٹینشیل کا نام شیطانت ہے، نہ کہ شیطان۔
نہیں نہیں نہیں، وہ جو آیت ہے سورہ سات ہے، اس میں جو ہے 1700 میں پورا یہ واقعہ بیان ہے کہ ابلیس نے جو ہے کیسے اللہ سے کہا کہ ہمیں، تو وہ کیا ہے پھر؟ وہ تو شیطانی ہے نا۔
ابلیس، دیکھیے، ابلیس خود اس سے شیطان بنا یا خدا نے اسے شیطان بنایا، کس چیز پر آپ پہلے اس مسئلے کو حل کریں نا،
خود سے بنا۔
یعنی ایک چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ خدا نے ایک یہاں پر اس عالم میں، اس ورلڈ میں، کہ جو ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کی ورلڈ ہے، یہاں پر پازیٹو بھی رکھا، نیگیٹو بھی رکھا۔ اب جو پازیٹو کی طرف جا رہا ہے اور ولی بن رہا ہے، اور جو نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے اور شیطان بن رہا ہے، کیا یہ خدا بنا رہا ہے دونوں کو؟ نہیں، خدا نہیں بنا رہا، چوائس دونوں کی اپنی ہے، خدا دونوں کی مدد کر رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی شیطان بننا چاہتا ہے خدا اس کی بھی مدد کر رہا ہے، اور اگر جی،
تو یہ پھر سٹیٹمنٹ تو پھر غلط ہوا ہے کہ جیسے خدا یہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے اس میں ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ خدا کے
اذن سے ہوتی ہے۔
جی،
اذن کا مطلب کیا ہے؟ اذن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ اور خدا دونوں شامل ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا باذن اللہ، مشیت الگ چیز ہے، مشیت کا مطلب ہے کہ یہاں صرف خدا ہے، خدا کا ارادہ ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے باذن اللہ تو اذن میں خدا اور آپ دونوں ہیں، چوائس آپ کی ہے، اور اس چوائس کو پانے میں خدا کی طرف سے مدد ہے، وسائل کی فراہمی ہے، اور یہ چوائس پازیٹو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، خدا دونوں کی مدد کرتا ہے۔
تو اس کا مطلب ابلیس، خدا نے ابلیس کے لیے نیگیٹو پوٹینشیل رکھا تھا،
خدا نے اس ورلڈ کو جب کریٹ کیا تو یہاں پر نیگیٹو اور پازیٹو دونوں ہیں، ٹھیک ہے؟ جو انسان نیگیٹو کی طرف جاتا ہے، یعنی اس کا سمبل کیا ہے؟ شیطان۔ جو پازیٹو کی طرف جاتا ہے اس کا سمبل کون ہے؟ نبی، مثال کے طور پر۔ اب ہر انسان چاہے ادھر حرکت کرے یا ادھر حرکت کرے، وہ اپنی چوائس سے حرکت کرتا ہے۔
لیکن حیدر بھائی، جیسے کریشن سے پہلے شیطنیت ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں تھی؟
جب خدا نے یہ زندگی بنائی، اس میں نبوت بھی ہے، اس میں شیطنت بھی ہے،
تو مطلب ایگزسٹنس تھا شیطان کا پہلے۔
شیطنت اگر ایگزسٹ نہیں کرتی تو شیطان نہیں بن پاتا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر خدا نے یہ پروویژن ہی نہیں رکھا ہوتا کہ کوئی میرے مخالف جا سکتا ہے یا کوئی اس رستے کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو خدا نے اس چیز کو شو کیا کہ یہاں پر یہ امکان موجود ہے، اب وہ اپنے اختیار سے اس رستے پہ آگے بڑھا،
لیکن
نہ کہ خدا نے اس کو آگے بڑھا۔
تو شیطان نے بھی کی تھی، ابلیس نے بھی حرکت کی تھی، تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی وہاں بھی خدا نے ابلیس کے لیے دو چیزیں رکھی،
نیگیٹو پازیٹو رکھا،
ظاہر ہے۔ اگر یعنی مثال کے طور پر، کیا ابلیس کے لیے جب اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیا اس کے بعد خدا نے اس پر درے توبہ بند کر دیا تھا؟ آپ دیکھیں خدا نے اس پہ در توبہ تو نہیں بند کیا، وہ چاہتا تو توبہ کرتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں آپ نے مجھے بہکایا، میں ان کو بہکاؤں گا. یعنی یہاں پر آ کے نا یہ بڑی ویسی ٹپیکل کلامی بحثیں ہو جاتی ہیں، اس کے سمجھنے کے لیے دماغ میں طاقت بہت چاہیے ہوتی ہے، اور خاص طور سے خدائی کاموں کو سمجھنے کے لیے.
اس میں جو پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں بہت سی آیتیں جس پہ کہتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ پھر کیسے اس پرسپیکٹو میں آتا ہے؟
وہ آپ اس کو دوسری آیتوں کے ساتھ بھی تو ملائیے کہ خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا مگر جو اپنے عہد کو توڑتے ہیں، مگر جو ان چیزوں کو جن کے، مگر یہ کہ جو ان چیزوں کو جن کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو پارا پارا کر دیتے ہیں. تو خدا کا مطلب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم کوئی قرآن اندازی کرتے ہیں کہ جس کے نام قرآن ہدایت نکل آیا اس کو ہدایت مل جائے گی، جس کے نام وہ فال نکل آئی اس کو وہ مل جائے. تھوڑی ہے، پرنسپلز ہیں، وہ بھی قرآن میں ڈیفائن ہوئے کہ اگر تم یہ 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 کام کرو گے ہدایت ہماری طرف سے مل جائے گی، اگر اس 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 رستے پہ چلو گے گمراہی مل جائے گی. لیکن جو چیز آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو، دونوں کی مدد خدا کی طرف سے ہو رہی ہے. شاید میرے خیال میں مشکل بات یہ ہے آپ کے سمجھنے کے لیے. اور اس کی یعنی کہ یہ وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 20-21-22 میں یہ خدا نے بالکل وضاحت سے بیان کیا ہے اس کو کہ جو دنیا کا ارادہ کرے، من کانا یرید العاجلتا، جو ارادہ کرے جلدی والی چیز کا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو جلدی والی چیز میں سے دے دیں گے. ومن اراد الاخرتا، اگلی آیت، ومن اراد الاخرتا، اور جو ارادہ کرے آخرت کا. تو خالی ارادہ کرنے سے آخرت مل جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ اگلا ٹکڑا بتاتا ہے وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے ویسی کوشش کرے کہ جیسا کوشش کرنے کا حق ہے. یعنی کوئی چیز چھوڑے نہیں، جیسے کہتے ہیں دقیقہ کوئی نہ چھوڑے، سب کام کرے. وہ مؤمن، اور خالی کوشش سے نہیں ہوتا، کوشش بحالت ایمان. اولئک کان سعیہم مشکورا، ٹھیک ہے، ان کو ان کا اجر مل گیا. اس سے اگلی آیت بہت عجیب ہے، کلن نمدو، ہم سب کی مدد کرتے ہیں، ہا اولائے و ہا اولائے، چاہے وہ یہ ہوں یا وہ ہوں. من عطاء ربک وما عطاء ربک کان محظورا، اور تیرے رب کی عطا کسی سے رکی بھی نہیں ہے. تو شیطان بھی جو زندہ ہے وہ خدا کی مدد سے زندہ ہے، اس کو اور زندگی کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ جتنے لوگ اس وقت دنیا میں شیطانی کام کر رہے ہیں ان کو یہ وسائل اور طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ تو اس لیے یہ سب چیزیں فراہم ہیں، لیکن اس زندگی میں چوائس ہے، پات اے لے لیں پات بی لے لیں، پلس کی طرف چلے جائیں.
لیکن پھر اس سے تو یہ ہے کہ جو شیطانیت جو انسان کو اللہ مدد کر رہا ہے وہ کرنے میں، اس سے ایک تیسرا انڈیویجول افیکٹ کر رہا ہے.
جی اب اس کو جی
مطلب فون ایگزامپل آج جسے جو سیریا جو 50 چیزیں چل رہی ہیں، بہت سی چیزیں پولیٹیکل ہیں، بہت سی چیزیں یہ ہیں، لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے جو غلط کام کرتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے وہ ہزاروں لوگ